مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سب کہہ دیں ماشاء اللہ. بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو، بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو، تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آگو نالا دل رضی کا، تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آگو نالا دل غزی کا. بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں تیری محبت کے غم نے مجھ کو، تیرا ہی ممنون ہے غم دل اور آگو نالا دل غزی کا. جفائے سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، جفائے سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا، زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا. جفائے سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، جفائے سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا، زمانہ گزرا زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا، زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا. جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام الفت دل غزی کو، جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام الفت دل غزی کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام الفت دل غزی کو، جو تیری جانب سے خود ہی آگے پیام الفت دل غزی کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ لگتا ہے. نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خوہ ہمارا. نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خوہ ہمارا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا. نہیں تھی مجھ کو خبر یہ اختر کہ رنگ لائے گا خوہ ہمارا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لگو پکارے گا آستی کا. جفائے سہ کر دعائے دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. جفائے سہ کر دعائے دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. زمانہ گزرا زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا. زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے در پر دل غزی کا. مرشدنا و مولانا عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے. سب کہیں ماشاء اللہ. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گے. اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے. اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے. اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے. اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے. اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے. سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے. سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے. اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے. اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے گئے. سارے عالم کا تماشا سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے. سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے. جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 को हुए, सब कहे माशाल्लाह। आग जब दुनिया से कोई आखिरत को जाए है, आग जब दुनिया से कोई आखिरत को जाए है, बस अकेला जाए है, बस अकेला जाए है, और सब धरा रह जाए है, बस अकेला जाए है, और सब धरा रह जाए है। आग जब दुनिया से कोई आखिरत को जाए है, आग जब दुनिया से कोई आखिरत को जाए है, बस अकेला जाए है, बस अकेला जाए है, बस अकेला जाए है, और सब धरा रह जाए है, बस अकेला जाए है, और सब धरा रह जाए है। ला इलाहा है मुकद्दम कलमाए तौहीद में, ला इलाहा है मुकद्दम कलमाए तौहीद में, गैर हक जब जाए गए, गैर हक जब जाए गए, तब दिल में हक आ जाए गए, गैर हक जब जाए गए, तब दिल में हक आ जाए गए। ला इलाहा है मुकद्दम कलमाए तौहीद में, ला इलाहा है मुकद्दम कलमाए तौहीद में, गैर हक जब जाए गए, गैर हक जब जाए गए, गैर हक जब जाए गए, तब दिल में हक आ जाए गए, गैर हक जब जाए गए, तब दिल में हक आ जाए गए। हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का बोलता है, सारे आलम में यही अख्तर की है आगो फुगा, सारे आलम में यही अख्तर की है आगो फुगा, चंद दिन खूने तमन्ना से खुदा मिल जाए गए, चंद दिन खूने तमन्ना से खुदा मिल जाए गए, सारे आलम में यही अख्तर की गए आगो फुगा, सारे आलम में यही अख्तर की गए आगो फुगा, चंद दिन खूने तमन्ना से खुदा मिल जाए गए, चंद दिन खूने तमन्ना से खुदा मिल जाए गए।
इरशादात दर्द दिल जो मेरे मुर्शिद महबूब सैयदी उसनदी मुहिब्बी महबूबी आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद जमा शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनूबी अफ्रीका के इरशादात हैं। अच्छा जी, यहां जमात चूंकि ईशा की जमात 8 बजे हो गई है, इसलिए इंशाअल्लाह ताला 8:30 बजे ठीक मजलिस शुरू हुआ करेगी और 9:15 बजे खत्म हो जाएगी। उनतीस मुहर्रम अल हराम, और एक ऐलान और भी है हमारे हजरत वाला हमारे मुर्शिद सालिस कुतुब जमा हजरत मौलाना शाह अब्दुल मतीन साहब दामत बरकातुहुम अभी मक्का शरीफ में है और इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ भी तशरीफ ले जाएंगे, लेकिन हजरत वाला के साहबजादे मोहम्मद अहसन साहब जो बांग्लादेश में हैं उनको टाइफाइड हो गया है, बहुत बीमार हैं, तबीयत नासाज है, उनके लिए हजरत ने सब हजरात से आपसे दुआ की दरख्वास्त की है। 29 محرم الحرام 1423 ہجری مطابق 12 اپریل سن 2002 بروز جمعہ بعد مغرب مسجد دار العلوم آزاد ول. بعد مغرب حضرت والا آج پھر مسجد میں تشریف لائے اور وعظ فرمایا جس سے بعض ارشادات نقل کرتا ہوں. صحابہ کا ادب. ارشاد فرمایا کہ جب مدینہ شریف ہجرت کی تو صحابہ بیمار ہو گئے. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی، بلکہ یہ کہا کہ ہم مدینہ منورہ کی آب و ہوا کے موافق نہیں ہوئے. صحابہ کا ادب دیکھیے. صحابہ کی علمی قابلیت تو زیادہ نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ سراپا ادب تھے کہ بڑے بڑے علم والے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. اگر یہ کہتے کہ وہاں کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی تو مدینہ شریف کی آب و ہوا کی توہین ہو جاتی. صحابہ کے ادب نے گوارا نہیں کیا کہ مدینہ شریف کی آب و ہوا کو اپنے لیے مضر قرار دیں، اس لیے فرمایا کہ ہم یہاں کی آب و ہوا کے موافق نہیں ہوئے. مولانا منصور صاحب نے انگریزی میں ترجمہ فرمایا. ظاہری آرائش سے زیادہ باطن کی درستگی اہم ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں کہ ظاہر حسین ہو، اندر چاہے کچھ بھی ہو، مگر اللہ تعالی نے اپنے مہمانوں کا، حاجیوں کا سر منڈوا دیا اور بعضوں کا قصر کرا دیا، کیونکہ بعض فتنے کا سبب تھے، اس لیے ظاہری حسن کو ختم کر دیا اور باطنی حسن میں اضافہ کر دیا. اس لیے ظاہری حسن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. میں نے اپنے مدرسے میں ایک طالب علم کا سر منڈوا دیا، کیونکہ لڑکے بیریش ہوتے ہیں اور بال فتنہ ہوتے ہیں، تو اس کی ماں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ نے میرے لڑکے کے بال منڈوا کر اس کی توہین کی، سب اعزاء و اقربا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں نے کہا یہ توہین تو نہیں ہے، اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی توہین کرتے کہ سب حاجیوں کا سر منڈوا دیا. یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے. سبحان واہ واہ. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا دل بھی پاک ہو جائے، جسم بھی پاک ہو جائے، بال بھی فتنہ ہے. بعض اہل دنیا بڑی محنت سے بال بناتے ہیں اور بال بنا کر حسینوں کو پھنساتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ باطن کو دیکھتے ہیں، سر منڈوا کر بڑے بڑے نوابوں کو مسکین بنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یقیناً اس کے باطنی مال کا اضافہ ہے. جب ظاہر کی طرف سے لاپرواہی ہوگی تو باطن چمک جائے گا. جو لوگ ظاہر کو زیادہ سنوارتے ہیں وہ باطن سے غافل ہوتے ہیں. لہذا ظاہر کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت نہیں دی کہ بالوں کی فکر چھوڑو، احرام باندھو، دیوانے بنو اور شکل بھی دیوانوں کی سی بناؤ. جب دنیاوی محبت میں لوگ اپنے ظاہر سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں تو میری محبت میں میرے دیوانوں کا کیا حال ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سطر کے متعلق ایک دلچسپ حکیمانہ جواب. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے ہردوئی میں پوچھا کہ ناف سے نیچے گھٹنے تک چھپانا کیوں فرض ہے، جبکہ اصل سطر کو چھپانے کے لیے تو ایک لنگوٹی بھی کافی تھی. میں نے جواب دیا کہ جہاں فوجی افسر رہتے ہیں وہاں دور دور تک تار لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی دشمن فوجی افسر کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فوجی افسر کا انتظام کیا. واہ واہ. حضرت والا اس فوجی افسر کو بعض اوقات میجر مغرور کا نام بھی دیتے تھے. اللہ کیا مٹھاس ہے حضرت کی باتوں میں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فوجی افسر کا انتظام کیا کہ ناف سے گھٹنے تک حفاظت رہے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، یعنی کھلی ہوئی سطر دیکھ کر شہوانی ہیجان نہ پیدا ہو اور معصیت میں مبتلا ہو کر آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھے. واہ سبحان اللہ. ہجرت سے صحبت اہل اللہ پر عجیب استدلال. ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا حکم تمام صحابہ کو دیا گیا کہ جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم سب وہاں جاؤ، کعبے سے مت چپکے رہو. کعبہ میرا گھر ضرور ہے، اس کا طواف ضروری ہے، مگر اللہ تم کو میرے نبی سے ملے گا، لہذا جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم بھی چلے جاؤ. اور کسی صحابی کو اجازت نہیں ملی کہ کعبہ میں رہ جائے، اس سے سبق ملا کہ اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے. فرض حج اور دوسرے واجبات کے بعد صحبت اہل اللہ بہت ضروری ہے. اللہ والوں سے چپکے رہو جیسے چھوٹا بچہ ماں سے چپکا ہوا دودھ پیتا رہتا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا تھا کہ اختر میرے پیچھے اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. اس ہجرت پہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بہت خوب شعر ہے، سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. اس سے پہلے حضرت نے یہ شعر فرمایا تھا، یہی شعر تھا، اس کو حضرت نے ترمیم فرما دی تھی. تو حضرت یہ اصل شعر یہ تھا کہ بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. اصل شعر یہ تھا. پھر حضرت نے ایک دفعہ، ہم تو حضرت کے بیماری کے بعد ہی حاضر ہوئے فالج کے بعد، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت اور صلاحیت، دماغی صلاحیت، دل کی صلاحیت، اللہ اکبر، کچھ میں پوچھئے. اس فالج کے عالم میں حضرت نے شعر میں یعنی بالکل برجستہ ترمیم فرمائی تھی. اشعار ہو رہے تھے یہ، اور اس وقت حضرت نے اچانک روک کے دوران مجلس فرمایا کہ اس مصرے کو بدل دو، اور مصرے پہ دوسرا مصرا لگایا اسی وزن کا. سوچیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اب بیمار ہیں تو حضرت کو کچھ خبر نہیں ہوتی، حضرت کو ہر چیز کی خبر تھی. اور آخر دم تک حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو جانتے ہیں، حضرت کے قریب رہے الحمدللہ، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت کی ویسے ہی ماشاءاللہ یادداشت بھی اور سب کچھ، حضرت نوٹ بھی فرماتے تھے، آنا جانا بھی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اگرچہ حضرت کچھ ارشاد نہیں فرما رہے ہوتے تھے، لیکن حضرت کو سب خبر ہوتی تھی. قرائن سے اندازہ ہو جاتا تھا، حضرت کے چہرے مبارک کی کیفیات سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ حضرت کو ہر چیز کی خوب سمجھ ہے. تو حضرت نے پھر اس کو فرمایا کہ یہ جو بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، یہ جو ہے اس میں، کیونکہ مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، تو اس میں مکہ مکرمہ کی کہیں توہین نہ ہو، تو اس وجہ سے حضرت نے احتیاطاً اس مصرے کو بدل دیا. فرمایا کہ سارے اصحاب بھی سوئے طیبہ چلے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم. اللہ. ہجرت کے بعض اہم اسرار. بتائیے کعبہ کتنا اہم ہے، جو اللہ کا گھر ہے اس کی اہمیت کا کیا کہنا، مگر ہجرت کا حکم دے کر بتا دیا کہ میرے رسول کو کعبہ سے زیادہ اہم سمجھو. میرے رسول کے ساتھ جاؤ، وہیں تم کو اللہ ملے گا، یہاں تم کو گھر ملے گا، اور میرے نبی سے تمہیں گھر والا ملے گا. کتنا فرق ہو گیا، ہجرت کے حکم سے وطن کی محبت بھی نکل گئی. سب اپنا بنا بنایا گھر، بنی بنائی دکان، رزق کے سارے وسائل چھوڑ چھاڑ کے رازق کو ساتھ لے گئے. یہ تھا ہجرت کا راز کہ رزق کے دروازے، دکانداری، تجارت سب چھوڑ دو، اور جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم سب بھی ساتھ جاؤ. معلوم ہوا کہ ہجرت سے وطن کی محبت بھی نکال دی، اور یہ عقیدہ بھی کہ رزق اسی دکان سے ملے گا دل سے نکال دیا. اور جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ان کو کمی نہیں ہوئی، وہ سب خوشحال ہو گئے. ہجرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطنیت کا بت توڑ دیا. بیت اللہ کے بے آب و گیاہ وادی میں واقع ہونے کا راز. اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کے پہاڑوں کو سبززار اور حسین مناظر والا نہیں بنایا، چٹیل میدان ہے، ایک سوکھا تنکا بھی وہاں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آدمی گھر بنانے سے پہلے جغرافیہ دیکھتا ہے کہ کہاں گھر بناؤں. ہم لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ گھر ایسی جگہ بناؤ جہاں درخت وغیرہ ہو، ہرا بھرا ہو، آکسیجن خوب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے تصورات سے بالاتر سبززار کے بجائے چٹیل میدان، بے آب و گیاہ پہاڑوں کے درمیان اپنا گھر بنایا. وجہ یہ ہے کہ اگر ارد گرد کے پہاڑ سبززار ہوتے تو حاجی لوگ کعبہ کو چھوڑ کر درختوں کے نیچے کیمرہ لیے ہوئے سینری کی تصویریں بنایا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب حاجی میرے گھر آئیں تو میرے علاوہ کسی سے دل نہ لگائیں. یہاں بھی توحید ہے کہ میرے علاوہ پہاڑوں سے دل نہ لگاؤ، مناظر سے دل نہ لگاؤ. سبحان اللہ. مگر آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر حرمین شریفین میں آج کل چونکہ موبائل کیمروں کا رواج ہو گیا، اور ہر شخص کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ دنیا کی معلومات اکٹھی کرتے رہیں، آخرت سے دین سے بے خبر ہیں، اور دنیا کی معلومات کو اس قدر اہمیت دے دی جاتی ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں قتل ہوتا ہے تو اس کی بھی خبر فوراً نیٹ پہ آ جاتی ہے، اور پھر وہ آگے فارورڈ کر دی جاتی ہے، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، اور ہر آدمی اسی چکر میں پھر رہا ہے، اسی چکر میں اس کا دماغ لگ رہا ہے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہوگا، اور اپنا جو حال ہے، جو آنکھ بند ہونے کے بعد جو ایک نیا عالم شروع ہونے والا ہے، اس کی خبر ہم اس سے ہم بے خبر ہیں. وہاں بھی جو حرمین شریفین میں ایک نئی چیز یہ شروع ہو گئی ہے کہ وہاں پر موبائل کیمروں سے وہاں کے نقش و نگار اور ان کے گنبدوں کی تصویریں اور یہ سب چیزیں، اور اس قدر یہ بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے کہ آپ بتائیے کہ کوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور اس میزبان سے تو ملاقات نہ کرے اور اس کے در و دیوار کی تصویریں لیتا پھرے اور اس سے کوئی بات بھی نہ کرے، تو یہ کس قدر اس کے لیے تکلیف دہ بات ہوگی. اور کہاں سرور کائنات محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، اللہ تعالی کی کتنی بڑی مہربانی اور کرم ہے، اور اس کو ہم ادھر ادھر موبائل کی تصویروں سے ضائع کرتے ہیں، اور صاحب روزہ تو اس سے تو ہم توجہ نہ لگائیں اور ان کی خدمت میں سلام پیش نہ کریں اور جو ہے ادھر ادھر کے نقش و نگار ہم دیکھیں، کس قدر گستاخی کی بات ہے. خدا جانے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بہت ہی ڈر لگتا ہے، بہت ہی خوف کی بات ہے کہ ایسی مبارک جگہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ لوح و قلم اور کرسی اور عرش اعظم سے افضل جگہ ہے. حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ میرے محبوب کہ جب روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہو تو یہ تصور کرو کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، جس زمین پر رکھا ہوا ہے، وہ زمین جو ہے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، لوح و قلم اور کرسی سے افضل ہے. تو کس قدر استحضار نصیب ہوگا، کیسا قرب نصیب ہوگا، اور کتنا مزہ، اور اس کو چھوڑ کر ہم لوگ کن کاموں میں لگے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بیت اللہ کے مختصر ہونے کی عجیب حکمت. بعض لوگوں نے کہا کہ بڑے آدمیوں کا گھر بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں لیکن گھر چھوٹا سا بنایا. میں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سے جدہ تک اپنا گھر بنا دیتا، لیکن ایک ہی پھیرے میں تمہاری جان نکل جاتی. چھوٹا سا گھر بنایا جس سے جلدی جلدی سات پھیرے طواف کے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے آرام کے لیے اللہ نے گھر چھوٹا بنایا جس سے طواف آسان ہو گیا. یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ حاجیوں کے لیے سہولت فرما دی. آفتاب نبوت کا مطلع. نبوت غار حرا میں عطا ہوئی، وہاں بھی چٹیل پہاڑ ہیں اور درخت تو سبزے کا نام نہیں. میرا شعر ہے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو. خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو. ویرانے ہی میں خزانہ نبوت عطا ہوا، ویرانوں کو حقیر نہ سمجھو. ویرانے بڑے کام کے ہیں کہ جہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا. اسی طرح اولیاء اللہ بھی کچھ دن ویرانے میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد جب کوئی منصب عطا ہوتا ہے تب ان کو مخلوق میں بھیجتے ہیں کہ اب تم دین کا کام کرو. نبوت عطا ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ویرانہ محبوب کر دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حبب الیہ الخلاء، کہ تنہائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب کر دی گئی تھی. معلوم ہوا کہ جس چیز کو عطا کرنا ہوتا ہے اور جو چیز اور جو جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. حبب مجہول ہے کہ خلوت محبوب کر دی گئی. معلوم ہوا حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اس شعر کی ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک تشریح بھی فرمائی تھی، بہت زبردست. حضرت نے فرمایا تھا کہ شعر بھی زبردست ہے، تشریح بھی ٹوٹی پھوٹی کچھ جو یاد ہے، کہ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستو ویرانوں کو. حضرت نے فرمایا تھا کہ اسی طرح جب اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کر کے اپنے قلب کو بندہ ویران کر لیتا ہے، یعنی اس میں سوائے اللہ کے اب کوئی نہیں، ویرانی ہے، اور جو ہے وہ اپنی ناجائز خواہشات کا خون کرتا ہے، تو جس طرح حضرت نے فرمایا کہ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کی تو وہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، تو ایسے ہی حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے قلب کو اپنی خواہشات سے ویران کر دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کے قلب کے چاروں محاذات، شمالاً جنوباً اور مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں محاذات سے ایک آفتاب، ایک شمس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے انتہا شموس طلوع ہوتے ہیں، شموس شمس کی جمع، جو اپنے قلب کو اللہ کے لیے ویران کرتا ہے. فرمایا کہ جب بندہ اپنی آرزو کا خون کرتا ہے تو اس کا قلب جو ہے اس کا افق لال ہو جاتا ہے، جیسے سورج نکلنے سے پہلے افق لال ہو جاتا ہے، مشرق میں افق لال ہو جائے گا پھر اس کے بعد سورج نکلتا ہے، ایسے ہی اس کا دل کا ہر محاذ جو ہے خونم خون ہوا ہوتا ہے، پے در پے وہ آرزوؤں کا خون کر رہا ہے، تو اس کے پورے چاروں محاذات جو قلب کے ہیں، شمال مشرق مغرب شمال جنوب، وہ سب کے سب لال ہو جاتے ہیں. جب وہ ایسے خون تمنا کرتا ہے تو اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اپنی قرب کے بے شمار شموس طلوع فرماتا ہے. نفس کا تیل نکالنے سے خدا ملتا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ بمبئی میں ہمارے پیر بھائی تیل کا کاروبار کرتے ہیں، سرسوں اور بہت سی دوسری جڑی بوٹیوں کا تیل نکالتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر نفس کا تیل نکال دو تو بہت کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ نفس کا تیل نکالنے سے خود بھی ولی اللہ ہو جاؤ گے اور جو اس سے استفادہ کرے گا وہ بھی ولی اللہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نفس کا تیل کیسے نکالیں؟ میں نے کہا کہ نفس کی جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف کرے اس کی خواہش کو کچل دو. نفس جو خواہش اللہ کی مرضی کے خلاف کرے اس کی خواہش کو کچل دو، اور ہر وقت نفس سے کشتی لڑو، نفس سے مرتے دم تک جنگ ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. کتنی ہی تکلیف ہو، چاہے جان نکل جائے، لیکن نفس کی حرام خواہش کو پورا نہ کرو. لومڑیانہ چال سے اللہ نہیں ملتا، شیرانہ چال چلو. بمبئی میں ایک دن میرا بیان ہوا جس میں میں نے یہ حدیث پڑھی، اللہم احینی مسکینم و امتنی مسکینم واحشرنی فی زمرت المساکین، یعنی اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھیے اور مسکین ہی ماریے اور مسکینوں میں میرا حشر فرمائیے. میں نے اس کی شرح بیان کی جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھی ہے کہ یہاں مسکین کے معنی یہ نہیں ہے کہ امت غریب ہو جائے، مسکین کے معنی ہیں المسکین من المسکنہ وہی غلبۃ التواضع علی وجہ الکمال. مسکنت کے معنی ہے کہ غلبہ تواضع ہو، کمال درجے کی خاکساری ہو، فقیر اور غریب ہو جانا مراد نہیں. تو وہ تیل والے حاجی صاحب کہنے لگے کہ 3 سال سے مارے ڈر کے یہ دعا نہیں مانگ رہا تھا کہ کہیں غریب نہ ہو جاؤں، اگر غریب ہو جاؤں گا تو مسجد و مدرسے میں کیسے مال دوں گا، آج اس کے معنی معلوم ہو گئے، آج سے پھر یہ دعا پڑھنا شروع کر دوں گا. کتنے صحابہ مالدار تھے، زکات ادا کرتے تھے، صدقہ و خیرات دیتے تھے، اگر مسکین سے مفلس ہونا مراد ہوتا تو سارے صحابہ مفلس ہو جاتے. مراد یہ ہے کہ دل مسکین ہو، ہاتھ میں پیسہ ہو، جیب میں پیسہ ہو، مگر دل میں نہ ہو، مال خوب ہو، مال کا نشہ نہ ہو. مولانا منصور الحق صاحب نے انگریزی میں ترجمہ کیا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ کا مطلب، ارشاد فرمایا کہ دعائے قنوت میں ایک جملہ ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یعنی ہم ترک تعلق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہیں. اس کی وجہ سے بہت سے دیندار لوگ جو اس کا مطلب نہ سمجھے اپنی نافرمان اولاد کو گھر سے نکال دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا یا انگریزی بال رکھتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے. یہاں فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے کہ اگر عقیدہ خراب ہو جائے، مثلا قادیانی ہو جائے، یہودی یا عیسائی ہو جائے، تب اس سے قطع تعلق کرنا واجب ہے. من یفجرک سے مراد فجور عملی نہیں ہے کہ مثلا نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، انگریزی بال رکھتا ہے، تو اس سے ترک تعلق کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو گھر سے نکال دیا تو بری صحبتوں میں بیٹھ کر وہ بالکل ہی تباہ ہو جائے گا. ان کو جوڑے رہو، سمجھاتے رہو، کتنوں نے داڑیاں رکھ لیں، نمازی ہو گئے. اس لیے اعمال کی کوتاہیوں پر ترک تعلق جائز نہیں. پس من یفجرک سے مراد اعتقادی فجور ہے. حضرت حکیم الامت نے اس کو الطرائف و ذرائف میں لکھا ہے. ترجمہ مولانا منصور الحق صاحب نے کیا. نفاق عملی اور نفاق اعتقادی کا فرق. ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک مثال اور دیتا ہوں کہ جہاں حدیث پاک میں نفاق کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی نہیں. ان الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. حدیث پاک ہے، گانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی پیدا کرتا ہے. یہاں نفاق سے مراد اعتقادی نفاق نہیں، جس کے لیے یہ وعید ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفلی من النار. بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ غناء مثل نفاق، غناء مثل نفاق ہے، منافقوں جیسا عمل ہے، نفاق عملی مراد ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ گانا بجانے والا منافق ہو گیا، جس کے لیے جہنم کے در کے اسفل کی وعید ہے. آنکھوں پر دو خودکار آٹومیٹک پردے. ترجمے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب ایک کام بہت آسان ہے، اس کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد تقریر ختم. بہت آسان پرچہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. بری نظر سے کسی لڑکی کو یا بیریش لڑکے کو دیکھنا اور دل میں گندے خیالات پکانا، خواہ ماضی کے گناہ کو یاد کر کے مزہ لینا یا کسی معشوق کو نہ پانا لیکن دل میں فیچر بنا کر اس سے مزہ لینا، یہ دل کی خیانت ہے اور دونوں گناہ ہیں. ایک آنکھوں کی چوری ہے اور دوسری دل کی خیانت ہے، اور اکثر آنکھوں کی چوری ہی سبب ہوتی ہے دل کی خیانت کی. اور اس کا پرچہ حل کرنا بہت آسان ہے. اور کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے آنکھوں کے اوپر دو پردے دیے ہیں پلکوں کے، دو پردے دیے ہیں پلکوں کے، ان کو بند کر لو. بند کرنے کے لیے کہیں اٹھ کر جانا نہیں ہے، کوئی سوئچ نہیں دبانا، اس میں آٹومیٹک سوئچ ہے. آنکھ کے اوپر خودکار پردہ لگا ہوا ہے، آٹومیٹک سوئچ والا. کوئی حسین شکل لڑکی یا لڑکے کی سامنے آ گئی تو سوئچ دبانے کے لیے اٹھ کر جانا بھی نہیں ہے کہ جا کر دباؤ تو آنکھ بند ہوگی. اللہ تعالی نے آنکھ میں خود ہی صلاحیت رکھ دی کہ بیٹھے بیٹھے پردہ گرا دو اور آنکھ بند کر لو. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. دل میں گندے خیالات بھی نہ لاؤ. جو ملک سلامت رہنا چاہتا ہے وہ بارڈر کی حفاظت کرے اور کیپٹل کی حفاظت کرے. بارڈر آنکھ ہے اور کیپٹل دل ہے. بس اگر آنکھ کا بارڈر اور دل کا کیپٹل سلامت رہے گا تو ہمارا ملک ایمان، ملک اسلام اور ملک احسان محفوظ رہے گا. اور اگر بدنگاہی کر لی تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی. قرآن شریف میں ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ہر نظر بچانا ضروری نہیں ہے، من تبعیضیہ ہے، بعض نظر بچانا ہے. جب کوئی نامحرم، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن یا حسین لڑکا سامنے آ جائے تو آنکھ بند کر لو. اور دل میں گندے خیالات کی کھچڑی نہ پکانا بھی اختیار میں ہے، نہ دال نہ چاول اور کھچڑی پک رہی ہے. اور یہ حکم اللہ تعالی کا ایسا ہے کہ ہر شخص اس کے خلاف کرنے کو ناپسند کرتا ہے، الا بے حیا بے غیرت لوگ. انگریزوں اور یہودیوں کا یہاں تذکرہ نہیں ہے. انگریزوں کی ماں بہن کو کوئی دیکھے تو خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی سلیکٹ ہو رہی ہے، لوگوں کی نظر میں جچ رہی ہے. لیکن جو شرافت رکھتے ہیں ان کی ماں بیٹی کو دیکھو تو ان کو سخت ناگوار ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک شخص میری لڑکی کو جو برقعے میں تھی دیکھ رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ بندوق ہو تو اس کو گولی مار دوں. ہر شریف انسان نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میری ماں کو، میری بہن کو بری نظر سے دیکھے. تو جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہی تو اللہ نے عین ہماری فطرت کے مطابق حکم نازل کر دیا. روایت میں ہے کہ ایک شخص نے جو جوان تھا کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو. اپنے پاس بٹھایا. آج کل کوئی مولوی بٹھائے گا ایسے شخص کو اپنے پاس؟ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم و کرم تھا جو امت کے لیے سبق ہے. لیکن اس دور میں بھی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے دکھلا دیا کہ کیسے کیسے ہم جیسے گناہگاروں کو حضرت نے مسکرا مسکرا کے محبت سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اپنے قریب کیا اور ہماری آنکھیں کھول دیں. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم و کرم تھا جو امت کے لیے سبق ہے. کہ دعوت اللہ میں حکمت اور تحمل کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں سے کوئی زنا کرنا چاہے تو تم اس کو اجازت دے دو گے؟ کہا کہ میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. پھر فرمایا کہ تمہاری بہن زندہ ہے؟ کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا تمہاری بہن سے کوئی زنا کی اجازت مانگے تو اجازت دے دو گے؟ کہا کہ اس کو بھی قتل کر دوں گا. ایسے ہی آپ نے پھوپھی خالہ کا نام لے کر پوچھا. اس نے یہی کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ کر یہ دعا پڑھی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. اے اللہ، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے گناہ کو معاف فرما. صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. نظر بھائی، وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت کی تو ہمیشہ سے یہی، حضرت نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے علماء بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عوام و خواص سبھی لوگ حضرت کے پاس جو حاضر ہوتے تھے، جس نے بھی کبھی نصیحت کی درخواست کی، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ حضرت نے بڑے بڑے علماء کو بھی یہی نصیحت فرمائی گئی، نظر کی حفاظت کرو. ایک ہی نصیحت ہمیشہ زندگی بھر حضرت فرماتے رہے، الا ماشاءاللہ کسی کی خاص کیفیت ہو، اس میں حضرت نے کوئی دوسری نصیحت فرمائی ہو، لیکن ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایک کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت کر لو اور اللہ والے نہ بنو. تو حضرت نے کیسی کیسی جملے ارشاد فرمائے تھے، وہ تو ہم نقل بھی نہیں کر سکتے. لیکن حضرت نے ایسا فرمایا کہ اگر نگاہ کی حفاظت کر لو، اگر ولی اللہ نہ بنو تو پھر کہنا. تو یہ ایک ہی کام کر لیا جائے. حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں تو ولی اللہ بننا اور آسان کر دیا اللہ نے، کہ چپے چپے پر بے پردگی، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، جگہ جگہ عورتیں بے پردہ ہیں. تو جگہ جگہ ہم نگاہ کی حفاظت کر کے حلاوت ایمانی پا سکتے ہیں. اگر اوریانی کی فراوانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی فراوانی اللہ نے عطا فرما دی کہ اور آسان کر دیا. بس نفس کے تقاضے کو دبانا ہے اور نگاہ کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو توفیاں دے دیجیے.